الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. سورة الحجرات کی یہ آیت نمبر 12 ہے اور بہت مشہور آیت ہے, آپ سب نے سنی بھی ہے, اس کا ترجمہ بھی سنا ہوا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ واعظ جو ہے 13 شوال 1346 ہجری کا ہے, یعنی تقریباً 90 سال قبل کا, اور یہ ہوا تھا مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون میں, اور 3.25 گھنٹے کا آواز ہے, 3.25 گھنٹے, اور آدمی کتنے تھے, 40 آدمی ہیں. کس طرح کہ مجمع بہت خاص ہوگا, اور 3.25 گھنٹے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی خاص لوگ طالب ہوں گے. میں نے اتنی دیر تک کیسے بیان ہو سکتا ہے 3.25 گھنٹے, تو اب 3.25 گھنٹے تو ہم لوگ تو لگا نہیں سکتے. اب دنیا کے کاموں کے لیے بہت وقت ہے, لیکن دین کے کاموں کے لیے وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. اے ایمان والو, بہت سے گمانوں سے یعنی غن سے, بدگمانی سے بچا کر, یعنی بدگمانی نہ کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, بدگمانی گناہ ہے. اور تجسس نہ کرو, تجسس بھی حرام ہے. اچھا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مردوں کو تو شاید کم ہوتا ہے تجسس, عورتوں کو تجسس بہت ہوتا ہے, لیکن تجسس کو حق تعالیٰ نے کلام پاک میں صریحاً اور قطعیاً بالکل صاف صاف حرام قرار دیا. اور ہم آپ کی رائے نہیں چل سکتے, جب اللہ تعالیٰ فرما دے حرام ہے تو پھر حرام. اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو, کیونکہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا, مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو ہر ایک کراہت کرتا ہے, اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد فرما دیا کہ دیکھیں, اس کی تاکید یوں فرمائی, تمام احکام بتا کر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, تم اللہ سے ڈرو تو صحیح, جو حرکتیں کرتے رہتے ہو تم کو اللہ کا خوف نہیں, یہ مطلب ہے اس کا. تم کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تم غیبتیں کرتے ہو اور بدگمانی کرتے ہو اور تجسس کرتے ہو. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ کر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں سورۃ الحجرات کی ہیں, ان میں حق تعالی شانہ نے بعض ان اعمال کا ذکر فرمایا ہے جو ضروری بھی ہیں, اور ان میں ابتلا بھی زیادہ ہے اور ان کا مفسدہ بھی زیادہ ہے. ان میں ابتلا بھی زیادہ ہے اور ان کا مفسدہ بھی زیادہ ہے. مفسدہ کی جمع ہے مفاسد, مفاسد, ان میں مفاسد زیادہ ہے. وجہ اختیار ان اعمال کے بیان کی, ان کی ضرورت ہی ہے. ان کو جو ہم نے اختیار کیا ہے بیان کے لیے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ 90 سال پہلے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے. واقعی ابھی بھی ضرورت زیادہ ہے کہ صوفی ہیں, بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ابد گمانی اور تجسس اور غیبت اور بھرپور کرتے ہیں, اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. افسوس کی بات ہے کہ کمپیوٹر گیمز میں بھی یہی حال, شرعی پردے میں بھی یہی حال, کہ ہمارے دینداری اس کو گناہ نہ سمجھے, اور ساتھ ساتھ کلام پاک یہ کھلی آیت, اور اس کے باوجود عملاً یہ کرتے ہیں کہ جیسے گناہ ہی نہیں, غیبتیں کیے چلے جا رہے. پھر تعلق مرلہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے, وہ دولت کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پوری صورت میں, سورۃ الحجرات میں, اس کا خلاصہ دو چیزیں، ایک تواضع کی تعلیم اور ایک تکبر سے ممانعت، یعنی تکبر کو منع کیا گیا ہے اور تواضع سکھائی گئی ہے. تواضع اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہے. اگر تواضع ہوگی تو تکبر نہیں ہوگا، اور تکبر ہوگا تو تواضع نہیں ہوگا. کیونکہ تواضع کے معنی ہے کہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو سب سے حقیر اور سب سے ذلیل سمجھنا، عند اللہ اپنے کو سب سے کم سمجھنا، اور تکبر اس کا عکس ہے کہ میں کچھ ہوں، میرے اندر کچھ کمال ہے، میں کچھ بڑا ہوں، میں عند اللہ بہتر ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور فرمایا ہے کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ تجسس نہ کرو اور غیبت نہ کرو اور بدگمانی نہ کرو، یہ تینوں چیزیں تکبر سے ہی پیدا ہوتی. میں اس کا نسب نامہ یہ ہے کہ یہ تکبر سے پیدا ہوتی. تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو سمجھ لیجئے کہ تکبر ہے، اور تکبر اگر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم بنے ہوئے ہیں صوفی، اور یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے تو جنت میں داخلہ بند ہو جائے گا. کبر کے ساتھ جنت میں کہاں سے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط بتایا؟ تو پھر ہماری وہ فکر ویسی فکر کیوں نہیں ہے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سننے کے بعد ہونی چاہیے؟ کیوں فکر نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، یا ان کو سچا نہیں مانتے؟ یعنی عملاً تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب بتا دیا گیا اور کئی بار بتایا گیا کہ دیکھو کبر ایسی چیز ہے کہ کلام پاک کی روح سے متکبر کا انجام جہنم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائی رائی برابر بھی کبر ہوگا تو تم جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی کوئی توجہ نہیں دیتا. بس مجالس میں آ گئے، کچھ کتابیں پڑھ لیں، نمازیں اور نفلوں کا شوق عورتوں کو مردوں سے زیادہ، یہ تو کر لیا. اصل چیز کہ کبر کو تو ختم کرو، اس کی طرف کوئی فکر نہیں، کسی کی فکر. کوئی ایک خط بھی شاید ہی آتا ہو جو صدق دل سے لکھتا ہو کہ میرے کبر کا تو علاج کر دیجیے، اور پھر جو بتایا جائے وہ یوں رسمن بعض لکھ بھی دیتے ہیں، لیکن جب علاج بتایا جاتا تو بھاگ جاتے ہیں. پتہ چلا کہ واقعی نہیں تھی، بس یوں ہی لکھ رہے تھے کہ بھائی اس سے یہ ہوگا کہ سمجھیں گے کہ ہاں، حضرت بھی سمجھیں گے کہ ہاں مجھے بھی فکر ہے. تو علاج اگر کرانا ہوتا تو علاج مسلسل کراتے ہوتے، ایک چیز کو پکڑا تھا تو اس کو ایک سال دو سال تو علاج کراتے کبر کا. ہر خط میں ایک ہی چیز کی اطلاع دیتے کہ میرے اندر کبر کی یہ بات ہوئی، اب یہ بات ہوئی، اب یوں علاج کیا، اس میں یہ کامیابی ہوئی، یہ ناکامی ہوئی، کچھ تو کرتے. اپنی بدگمانی کی خبر دیتے، اپنی غیبت کی خبر دیتے، کہاں ہے؟ اول تو یہی توفیق نہیں کسی کو اپنا بڑا بنائے، کسی کو شیخ بنائے، اکثر کا تو یہ حال ہے. ایک رسمی تعلق ہے بعض کا، تو پھر کہاں سے تعلق میں اللہ حاصل ہو جائے گا؟ فرمایا کہ اس سورۃ الحجرات میں تواضع کی تعلیم کی کہ بغاوت سے منع فرمایا اس سے پہلے. بغاوت کا منشا بھی تکبر ہے. اس کے بعد استہزاء اور تمسخر سے منع فرمایا، اور برے القاب سے کسی کو یاد کرنے کی ممانعت کی گئی ان آیات سے پہلے، اس آیت سے پہلے یہ سب بھی حقدار نے فرمایا. ظاہر ہے کہ یہ سب تکبر کی وجہ سے ہے کہ کسی کو برے القاب سے یاد کیا جائے یا کسی کا استہزاء اور تمسخر کیا جائے. اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بدگمانی مت کرو، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو بدگمانی مت کرو، کیونکہ یہ تکبر سے ہوتا ہے. مگر یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بدگمانی کے دو درجے ہیں. ایک تو یہ کہ بلا قصد خیال آ گیا، میری چیز غائب ہو گئی، اور خیال آیا کہ دیکھو اسی نے اٹھایا ہے، مجھے کام کرنے والی نوکرانی نے اسے وہی لے گئی ہوگی. یہ خیال از خود آنا یہ تو بدگمانی نہیں ہے، لیکن اب اس کی اقتضا پہ عمل کرنا یا اس خیال کو باقاعدہ سوچنا، بالقصد سوچنا، یہ بدگمانی. بدگمانی ہمیشہ وہی مضموم ہوگی جو بالقصد ہو، بلا قصد محض وسوسہ ہے. اس لیے بلا قصد اگر محض خیالات وساوس کے درجے میں آئیں اور ان کی اقتضا پہ عمل نہ ہو، تب تو واقعی وہ وسوسہ ہے، ورنہ پھر گناہ ہے. اور عمل کی صورت یہی ہے کہ یا تو دل سے اس پر اعتقاد جازم کر لے، بدگمانی یہی کہ اعتقاد جازم کر لے ہاں اسی نے چرایا، اس نے ایسی حرکت، یا زبان سے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، یا کوئی اور عمل ایسا کرے جس سے پتہ چلے کہ اس کو تو اعتقاد ہو گیا اس کا. لیکن جب تک وسوسے کی حالت ہے اور اس میں بدگمانی ہے اور اس پر عمل نہیں تو اس میں گناہ نہیں. اور اگر وسوسہ آتا ہے صرف، واقعی بدگمانی نہیں ہے، تو اس کا علاج آسان ہے. کہ جب ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو وسوسہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے. تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ وسوسے سے تو پریشان نہ ہو. اس کے بعد ارشاد حق تعالیٰ کا ولا تجسسو, اس میں تجسس کی ممانعت کی, یعنی دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرو, دوسروں کے کسی معاملے میں مت پڑو, اس کی مت کھود کریز کرو, اس کو جاننے کی خواہش مت کرو. دوسروں کے معاملات سے یا دوسرا کیا ہے, اس کا کیا ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں, اس سے کیا مطلب, اس کو کیوں سوچتے ہو, یہ بھی سوچنا. جہاں بالقصد سوچنا ہوا وہاں تجسس ہوا. کوئی شخص جا رہا ہے, رات کو نکلا ہے, کوئی شخص کیوں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیوں سوچ رہے ہیں آپ, خام خواہ کیوں, اس کا اپنا کام, اس کے ذاتی معاملے میں کیوں دخل. اور جب بدگمانی ہوگی اور تجسس ہوگا تو دونوں کا انجام غیبت ہوگا. تجسس کا انجام بھی غیبت ہے. جہاں تجسس کیا اور کچھ معلوم کر لیا, مثال کے طور پر ایک عورت نے کسی دوسری عورت کے دیکھا کہ چہرہ کھولے ہوئے پھر رہی ہے, اب ان کو تجسس ہوا کہ چہرہ کیوں کھولے ہوئے ہیں, اب یہ غیبت تک پہنچے گی بات, ابھی کسی اور کو بتایا جائے کہ فلاں عورت چہرہ کھولے ہوئے تھی. تو یہ پتہ یہ چلا کہ بدگمانی اور تجسس کا آخر انجام غیبت, اور غیبت کا منشا یہی کبر ہے. جو متکبر ہوتا ہے اس کی غرض پوری طرح غیبت سے ہی حاصل ہوتی ہے, اور تجسس اور بدگمانی سب اس کے مقدمات ہیں. اس سے پہلے تجسس ہوگا, بدگمانی ہوگی, اس کے بعد غیبت ہوگی, اور یہ سب کبر کی وجہ سے. کبر نہ ہوتا تو ان میں کچھ نہ ہوتا. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی شخص بدگمانی اور تجسس کرے اور پھر غیبت کرے تو ان میں غیبت سب سے اشد ہے, کیونکہ غیبت کے بارے میں ہے کہ یہ تو زنا سے بھی بدتر ہے, اس کی تو بہت بڑی برائی آئی ہے. اور غیبت میں خرابی یہ بتائی ہے کہ اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے. اور فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے, کیونکہ وہ عموماً بیکار رہتی ہیں اور بیکاری میں سوائے غیبت کے ان کا کچھ مشغلہ نہیں ہوتا, اور مردوں میں یہ مرض کم ہے, اگر ان کو کچھ کام نہ ہو تو ان میں بھی یہ مرض زیادہ ہو جاتا ہے. اور افتراق کے جو مفاسد ہیں, افتراق یعنی اتفاق کا عکس, ایک تو اتفاق ہے کہ سب مل کے رہ رہے ہیں, محبت سے رہ رہے ہیں, لوگوں میں اتفاق ہے, آپس میں کوئی جھگڑا نہیں, اور افتراق اس کا عکس ہے کہ بجائے اتفاق کے افتراق ہو گیا, اب جھگڑا ہو گیا, وہ بات جو محبت کی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس کے جو مفاسد ہیں اس کا علم سب کو ہے, ساری مقدمے بازی لڑائی جھگڑے سب اسی سے پیدا ہوتے ہیں. اور اتفاق جو اس کا عکس ہے, اس میں جو مصلحتیں ہیں اور جو منافع ہیں, وہ اختلاف کی صورت میں اسے محرومی ہوگی. اب فرما رہے ہیں کہ اب میں اس کا علاج بتاتا ہوں. یعنی یہ تو گناہ تو بہت ہی مشہور و معروف ہیں, بدگمانی اور تجسس اور غیبت, اور سب کی جڑ ان تینوں کی کبر. فرمایا کہ میں اس کا علاج بتاتا ہوں, جس کے لیے سب سے پہلے حاجی صاحب یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکتی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کا ایک ارشاد بیان کرتا ہوں, جس پر کسی فلسفی کی نظر نہیں پہنچی, اور اہل اللہ کی یہی تو باتیں ہیں جن کو دیکھ کر فلسفیوں نے اقرار کر لیا کہ سچے فلسفی یہی ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ آج کل اتفاق تو پکارتے ہیں, یہاں حالت یہ ہے کہ دینی مجالس ہو رہی ہیں, وہاں بھی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, افسوسناک بات ہے. دینی مجالس میں جھگڑے کیسے, تو اللہ کے لیے بیٹھے, جب اللہ کے لیے بیٹھے تو یہاں جھگڑا کیا سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں تو محبت ہونی چاہیے آپس, یہاں بھی آپس کی محبت ختم اس لیے ہو جاتی ہے کہ کوئی تجسس کرتا ہے, کوئی بدگمانی کرتا ہے, کوئی غیبت کرتا ہے, یا کوئی لایانی کلام کرتا ہے, وہ بھی اسی طرح کی بات ہے, لایانی کلام کا بھی یہی اثر ہو. تو آج کل لوگ اتفاق تو پکارتے رہتے ہیں مگر جڑ کی ان کو خبر نہیں کہ اتفاق کی جڑ تو توازو ہے. اتفاق جو ہے مسلمانوں میں اگر پیدا ہوگا یا کسی جماعت میں پیدا ہوگا یا آپس میں لوگوں میں پیدا ہوگا یا کسی گھر کے اندر ہی اتفاق پیدا ہوگا, اس کی شرط یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد اپنے کو دوسرے سے کم سمجھے, یہ توازو ہے. اور یہاں ہم یہ کرتے نہیں ہیں بلکہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اتفاق نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ ہے افتراق ہو جائے گا پیدا. آج کل کے تعلیم یافتہ اتفاق کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے کو اپنی رائے کا تابع بنانا چاہتا ہے, اگر وہ دوسرا بھی یہی چاہے گا تو اتفاق کیسے ہوگا. بس کبر کے ہوتے ہوئے اتفاق ممکن نہیں, اور اتفاق نہیں ہے گھروں میں یا آپس میں لوگوں میں, تو زندگی میں سکون کہاں, چین کہاں, اور تعلق مع اللہ کہاں. سب سے بڑی چیز جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں کہ تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے, وہ کہاں. اس افتراق کا علاج یہی ہے کہ توازن اختیار کرو, اور یہی علاج ہے غیبت کا, کیونکہ اس کا منشا بھی کبر ہے اور علاج ضد سے ہوتا ہے. پس توازن سے غیبت کا مرض بھی جاتا رہے گا. یہ تو اصل مرض کا علاج ہے, اور ایک علاج اور ہے, اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ علاج تو غیبت کا ہے کہ کبر کا علاج کیا جائے, توازن اختیار کی جائے, تو پھر نہ غیبت ہوگی, نہ تجسس ہوگا, نہ بدگمانی ہوگی, نہ کسی کو غلط القاب سے پکارو گے, نہ کسی کا تمسخر کرو گے, نہ کسی کا مذاق اڑاؤ گے. یہ سب چیزیں ہیں رائج. تو یہ جو کبر ہے اس کا علاج تو موجود ہے کہ بھائی توازن اختیار کرو, یعنی کبر, یعنی غیبت وغیرہ کا علاج یہ ہے کہ کبر کو دل سے نکالو اور توازن اختیار کرو. لیکن توازن ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتی, یہ تھوڑی کہ آج آپ نے کوشش شروع کی تو آج ہی توازن پیدا ہو جائے گی, تو پھر غیبت سے کیسے بچے, کیونکہ جو اس کی جڑ ہے وہ تو موجود ہے کبر, اس کا علاج ایک دن میں ہوتا نہیں, تو سالہ سال کرانا پڑتا ہے. سالہ سال لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرو, لوگوں کے ہاتھ پیر دباؤ, اپنے آپ کو ذلیل کرو لوگوں کے سامنے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے, کرتے کرتے ایک عرصے کے بعد وہ چیز دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس کو توازو کہتے ہیں. بہت لمبی مدت چاہیے اس کے لیے. فرماتے ہیں توازو ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ صوفی نشود صافی تا در نکشد جامے, صوفی جب تک کہ ایک جام نہ پی لے صوفی نہیں بن سکتے. بسیار سفر باید تا پخت شبد خامے, اور جب تک وہ بہت سے مجاہدات نہ کر لے, یعنی ایک لمبا سفر ہے مجاہدات کا, اس وقت تک وہ پختہ نہیں ہوتا. حضرت جو تکبر گھٹی میں پڑا ہوا ہے تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے, ہماری ہر چیز سے ظاہر ہے. کم درجے کے کپڑے ہم پہننا نہیں چاہتے, کم درجے کے گھروں میں رہنا نہیں چاہتے, کم درجے کا فرنیچر نہیں چاہتے, ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہو, دماغ آسمان کے اوپر ہے, کوئی کسی کو کوئی نصیحت کر دے تو اس کو برا لگتا ہے. تکبر کی تو ایک واضح علامت لکھی ہوئی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, جہاں کسی کو منع کیجیے آپ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو, ان کو برا لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت جو تکبر گھٹی میں پڑا ہے وہ تو نکلتے ہی نکلتے نکلے گا, 90 برس کا رام ایک دن میں کیوں کر دل سے نکل جائے. تو توازو تو ایک دن میں حاصل ہو نہیں سکتی, تکبر کو دماغ سے نکالنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے. تو جب تک اس مرض کا علاج نہ ہو اس وقت تک ایک اور علاج ہے جو ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. یعنی ابھی تو یہ علاج ہوگا توازو کرو, کسی شیخ کے پاس جاؤ, اس سے بولو کہ مجھے کبر ہے, وہ کبر کا علاج کرے, رفتہ رفتہ کبر کا علاج ہو. لیکن اس وقت تک کیا کرو گے, اس وقت تک گناہ کرو گے, تو اس گناہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. فرماتے ہیں توازو ایک دن میں حاصل نہیں ہو سکتی, تکبر کو دماغ سے نکالنے کے لیے زمانہ چاہیے. تو جب تک اصل مرض کا علاج ہو اس وقت تک ایک اور علاج کرو, یعنی غیبت سے بچنے کے لیے ایک فوری تدبیر. اور وہ تدبیر یہ بتائی ہے کہ بغیر سوچے کوئی بات نہ کرو, بغیر سوچے کہ جب بات کرو پہلے سوچ لو. اور وہ میں کتنے مرتبہ احباب کو عرض کر چکا ہوں کہ سوچنا یہ ہے کہ اگر میں یہ بات نہ بولوں تو کیا میرا کوئی نقصان ہے, کوئی حرج ہے کسی کا, نہیں ہے حرج تو شکر ہو. اس کی مشمول ضرور, زیادہ تر نقصانات لوگوں کو جو پہنچتے ہیں وہ اسی سے پہنچ جاتے ہیں, بلا سوچے پہنچ اسی میں غیبت ہو جاتی ہے. تو یہ عادت بہت ضروری ہے کہ جو بات کرو سوچ کر کرو, اس سے غیبت کم ہو جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد بالکل نہ ہوگی. اب اگر کوئی کہے کہ اس کلیے کو کون یاد رکھے کہ ہر بات سوچ کر کرے, ہم تو اپنی عادت ہے, ہماری یہ بھی ایک عادت پڑی ہوئی کہ ہم جب چاہیں بولتے ہیں. تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحبو اگر تم سے اتنا کام بھی نہ ہو سکے کہ سوچ کے بولا کرو تو بڑی مشکل ہے, اس کو تو تم خود یاد رکھو. اگر کبھی بدون سوچے زبان سے بات نکل جائے تو اس وقت 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیا کرو. میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ جیسے ہی کوئی لایانی کلام ہو بغیر سوچے بول دیا, فوراً اسی وقت رک جاؤ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھو. یہ بہت ہلکا علاج اور بہت مؤثر ہے, لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ کا علاج ذرا بہت ہی پکا ہے کہ اس سے یقیناً شفا ہو جائے گی. کہ جہاں لایانی کلام نکلا اور بغیر سوچے کوئی بات کی تو اسی وقت 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیا کرو, اسی وقت دیر نہیں کرو. اب آفس میں ہے تو آفس نہیں پڑھیں, آپ فوراً جائیں وضو کو, اگر حمام جانا پڑ جائے تو پڑ جاتی ہے انسان, وضو کر کے آئیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں, اور یہ نہ سوچیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھا کریں. ہمیں تو علاج چل رہا ہے, اگر واقعی اصلاح چاہتا ہے کوئی تو پھر یہ نہ سوچے, پھر تو بس اتنا دیکھے کہ شیخ نے کہا کیا ہے, اور وہ کریں اور اطلاع دیں. کیونکہ نماز کے مطلب دو رکعت نفل جب پڑھو گے تو نماز کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بجز خاشعین کے لوگوں پر بڑی بھاری ہے. روزہ اتنا بھاری نہیں جتنا نماز بھاری ہوتی ہے, اس لیے نماز والا علاج بہت مؤثر ہو جاتا ہے. کیونکہ روزے میں کچھ قید نہیں اور نماز میں قید ہے کہ ادھر ادھر دیکھو بھی نہیں اور دماغ کو بھی ادھر نماز کی طرف رکھو اور وقت کے اوپر جو چیزیں ہیں نماز میں وہ کرتے چلے جاؤ. خصوصاً جب آدھا ظاہرہ کو سکون ہوتا ہو تو اس وقت قلب کو حرکت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت ہاتھ تو بند گئے, پیر بند گئے, سب چیزیں تو بند گئی نماز میں, اب کچھ کر تو سکتے نہیں. تو اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب ہر چیز بند جاتی ہے جسم کی آدھا یا ظاہرہ جب حرکت نہیں کر رہے ہیں تو قلب کی حرکت بڑھ جاتی. اس لیے یہی وجہ ہے کہ نماز میں دنیا بھر کی باتیں یاد آتی ہیں. کیونکہ اب تو حرکت بند ہو چکی ہے ہاتھ پیر کی, تو اب دماغ حرکت کرتا ہوتا ہے. جو بات دن بھر بھی ذہن میں نہ آئے وہ نماز کے وقت دل میں آ جاتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاعدے سے ایک شخص کو رولا ہوا دفینہ یاد کرنے کا طریقہ بتایا. اس نے کہیں پہ اپنا خزانہ دفن کیا تھا. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, بینک ہوتے نہیں تھے, کسی جگہ پہ دفن کر دیا کہ چور نہ لے جائے, اور پھر بھول گیا کہ کہاں دفن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, اس نے ان سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج تم ارادہ کر لو کہ رات بھر تم نماز پڑھو گے. بس وہ اس نیت سے کھڑا ہوا تو دوسری رکعت میں اس کو یاد آ گیا. اس نے سلام پھیر کر وہیں زمین جا کر کھو دی اور اپنا دفینہ نکال لیا. صبح کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یوں ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان کو یہ کب گوارا تھا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے, اس نے جلد ہی اس نے تم کو یاد دلا دیا تاکہ دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھ سکو, مگر تم کو چاہیے یہ تھا کہ اس کے بعد بطور شکر کے تم صبح تک نماز پڑھتے ہوتے. لیکن یہ علاج ہر نسیان کا نہیں, ہر بھول کا نہیں ہے. امام صاحب کو اپنی فراست سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ نسیان شیطان کے تصرف سے ہے, اس کا تو یہ علاج بتلا دیا. اگر نسیان کا منشا ذوف دماغ ہو تو اس کا یہ علاج نہیں ہوگا. اب یہ نسیان بھولتا ہے انسان کیونکہ دماغی کمزور ہے. کیونکہ اس وقت وہ آدمی تقوی والا تھا, پرہیزگاری والا تھا, نیک تھا اور دماغ لحاظ سے صحیح تھا, سالم تھا, تندرست تھا, تو اس کو یہ علاج بتایا. اب یہ بات تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس شخص کو جو نسیان ہوا ہے تو اس کا منشا کیا ہے, شیطانی تصرف ہے یا ذوف دماغ ہے. غرض نماز بڑی گرا ہے تو غیبت پر نماز کا جرمانہ مقرر کرو. جب بھی غیبت ہو فوراً دو رکعت نفل پڑھ لو, نفس سیدھا ہو جائے گا. اور غیبت کا تو علاج یہ ہے, یہ تو علاج بتایا ہے اصل میں لایانی کلام کا, کہ بے سوچے بات بولنے کا علاج, اسی میں غیبت بھی ہے. لیکن غیبت کا تو اصل علاج یہ ہے, اور جتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ان کی غیبت چھوٹ گئی, کہ جیسے ہی غیبت ہو ویسے ہی اس شخص سے جا کر معافی مانگو یا اس کو ایس ایم ایس کرو یا اس کو فون پہ بتاؤ اور صاف کہو کہ دیکھیے مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے, آئندہ نہیں ہوگی, معاف کر دیجیے. تین جملے ہیں. یہ نہ کہو کہ اگر مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے, یا اگر مجھ سے اگر لگایا تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ایک جگہ کہ جہاں تم نے معافی مانگنے میں اگر لگایا تو اب معافی ہوئی نہیں, کیونکہ معافی تو مانگی نہیں تم تو اگر, وہ تو ایک استعمال والی بات کرتی. تو فوراً دو رکعت نفل پڑھ لیا کرو, نفس سیدھا ہو جائے گا. اگر اس کے بعد بھی پوری اصلاح نہ ہو کسی کی تو مالی جرمانہ بھی مقرر کر. اور حدیث شریف میں بھی اس کی اصل موجود ہے. مثلاً ترک جمعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے. اور ایک علاج اور یہ ہے جو میں نے بعض سالکین کو بتایا تھا کہ پرچے پر یہ مضمون لکھ کر بازو پر باندھ لو کہ غیبت گناہ عظیم ہے, اس سے بچو. اب ظاہر جب یہ لکھا ہوا ہوگا اور سب دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ تو شرم آئے گی, اس کے اتنا بڑا پرچہ لگائے بیٹھے ہو کہ بھائی غیبت گناہ عظیم ہے, اس سے بچو. اور پھر تمہیں بھی ظہور نہیں ہوگا کہ تم دیکھو گے کہاں یہ تو پرچہ لگایا ہوا ہے, اور دوسرے بھی کہیں گے شرم نہیں آتی, اس پرچہ باندھے ہوئے پھر بھی غیبت کرتے ہو, اور دوسروں کو بھی عقل آئے گی. اور اگر تم غیبت سے بچو گے تو بدگمانی میں پھر کیا فائدہ ہوا, پھر نفس کہے گا کہ بیکار کی بدگمانی ہے جب اس کو ہم نکال ہی نہیں سکتے کسی کے سامنے, تو اس کو بھی تم خامخواہ چھوڑ دو گے. فرماتے ہیں کہ اگر حقوق العباد اور مفاسد افتراق, یعنی جو افتراق ہے جھگڑا ہے آپس میں, یہ محبت نہیں ہے, لطف نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, اور دشمنیاں, اس سے بچنا چاہتے ہو تو بدگمانی اور تجسس اور غیبت سے احتراز کرو, جس کا اصل علاج یہ ہے کہ توازن اختیار کرو, تکبر کو دل سے نکالو, اور جب تک اصلی مرض زائل نہ ہو اس وقت تک طبیعت کا فوری علاج یہ کرو کہ فکر و تامل سے کام لو. یعنی بغیر سوچے مت بولوں اور کوتاہی پر جرمانہ مقرر کروں. اور اگر وسوسہ آئے بدگمانی کا تو اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤں. اور حقوق العباد اس لیے عرض کیا کہ غیبت اور بدگمانی میں حق العبد بھی فوت ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے یعنی تمہارے اموال اور تمہاری عزت اور مال سب حرام, دوسروں کی اس کے اوپر حملہ کرنا. اس میں ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی ہے کہ سب سے پہلے مال فرمایا ہے, تو سب سے کمتر درجہ مال کا ہوا, پھر جان کا, پھر آبرو کا, جو حرمت سب سے آخر میں بیان فرمایا. آبرو جان سے بھی بڑھ کر عزیز. دیکھو تم جان بچانے کو اپنا مال ڈاکو کے حوالے کر دو گے اور آبرو بچانے کے لیے جان بھی دے دو گے, اور آبرو سے بھی بڑھ کر دین ہے, یہ سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے سامنے آبرو کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ ہے وہ تعلق ماللہ. بھائی تعلق ماللہ تو جا رہا ہے, تم بدگمانی کرو, تجسس کرو, غیبت کرو, کسی کا مذاق اڑاؤ, کسی کو برے القاب سے یاد کرو, ان چیزوں کو کرنے سے تعلق ماللہ تو رخصت ہو گیا. تو یہ تو آبرو سے بھی زیادہ پرواہ ایک مسلمان کو اس کی ہوتی ہے کہ میرا تعلق ماللہ خراب نہ ہو جائے. مثلا مثال دی ہے کہ کسی جگہ دین میں عمل کرنے میں یہ اندیشہ ہو کہ لوگ اس کو بیوقوف اور پاگل کہیں گے, جیسا کہ بعض جگہوں پر داڑھی والے کو احمق بتاتے ہیں, تو دیندار کو دین کے سامنے اپنی اس آبرو کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قلاش و گر دیوانہ ایم مست آ ساقی ہو آ پیمانہ ایم, اگر میں قلاش اور دیوانہ ہوں تو میں تو اس ساقی کا مست کیا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوں. بس حقوق العباد چار ہیں. نمبر ایک, کسی کے دین کو نقصان پہنچانا, یہ سب سے بڑھ کر ہے. دیکھیے اس کا کوئی خیال نہیں کہ کسی کے دین کا نقصان تو نہیں ہو جائے, کوئی ایسی حرکت کی جس سے کسی کے دینی کا نقصان ہو جائے, اور پھر آبرو کا نقصان پہنچانا, تو ہر شخص جانتا ہے کہ آبرو کو نقصان پہنچانا کتنی بری بات ہے, اور پھر جان کو نقصان پہنچانا, اور پھر آخر میں مال کو نقصان پہنچانا, یہ حقوق العباد ہیں. ان سب سے بچنا واجب ہے, اور سب میں زیادہ سخت ان میں سے دین کو نقصان پہنچانا ہے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کو مثلا مسئلہ غلط بتا دیا, مثلا کہہ دیا کہ تصاویر جائز ہیں اور لوگ تصاویر میں مبتلا ہو گئے, کمپیوٹر گیم میں لگا دیا, یہ لوگوں کے دین کا نقصان ہو. جب کمپیوٹر گیم میں لوگوں کو لگا دیا اور مسائل غلط بتا دیے تو دین کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا, حرام میں مبتلا ہوئے کہ نہیں ہوئے. اسی طرح سے تصاویر کو کہہ دیا حلال, اس سے ہر طرح کی تصاویر دیکھنے لگ گئے اور فوش قسم کی تصاویر بھی دیکھنے لگ گئے, تو یہ دین کا نقصان ہوا ہی کہ نہیں ہوا. دین کا ضرر تمام نقصانوں سے زیادہ ہے, اور دین کے بعد آبرو کا درجہ ہے, اور آبرو کا نقصان جان و مال کے نقصان سے بھی اشد ہے. مگر آج کل اس کی ذرا پرواہ نہیں کی جاتی, چنانچہ اس میں رات دن مبتلا ہے, حتیٰ کہ وہ اتقیہ یعنی متقی جو کسی کا ایک پیسہ مارنا بھی جرم سمجھتے ہیں, غیبت سے نہیں بچتے. بہرحال مختصراً عرض کر دوں کہ فرمایا ہے کہ علاج تو اصل غیبت اور بدگمانی اور تجسس اور کسی کا مذاق اڑانا اور القاب سے یاد کرنا وغیرہ, یہ جتنے گناہ آئے ہیں اصل تو یہ کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں. کبر کو نکالو, اور جب تک کبر کا علاج نہیں ہوتا تو سوچ کر بولو, لایانی کلام سے بچو بالکل, اور اگر لایانی کلام کبھی ہو جائے تو دو رکعت نفل پڑھو, تو اس سے تو علاج ہو جائے گا انشاءاللہ, اور کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. لیکن سب اسی وقت ہے جب کسی, ہر شخص کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے, نہ شیخ سے مشورہ کرو, خود سے تو علاج نہیں کرو. یہ لایانی کلام کے بارے میں جڑ تو وہاں ہے. دو علاج ہیں, ایک تو کبر کا علاج کرانا ہے اور ایک فوری علاج بھی چلتا ہے. مثلا بیمار پڑ گیا کوئی, اب بیماری ہو گئی, اب بیماری میں ایک تو بیماری کا علاج چل رہا ہے, ٹائیفائڈ ہو گیا, ٹائیفائڈ میں ایک تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی سٹروکسن جو بھی اس کی اینٹی بایوٹک ہے وہ کرو, وہ 10 دن تک کھانی پڑے گی تمہیں. اب 10 دن کا عرصہ ہے, یہاں بخار, تو ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کھاتے رہو, وہ تو علاج ہے, کبر کا علاج چل رہا ہے, ساتھ ساتھ پیناڈول بھی لیتے جاؤ 6-6 گھنٹے پہ, تاکہ یہ جو بھی بخار ہے اس سے تو ابھی یعنی بظاہر تو تم اچھی معلوم ہو گئے, اندر مرض ہوگا. تو اسی طرح سے ایک تو کبر کا علاج ضروری ہے, تبھی غیبت اور بدگمانی اور تجسس سے بچ سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ کبر کا علاج نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں وقت بہت لگتا ہے کبر کے علاج میں, اور کوئی شروع کرانے کو بھی تیار نہیں ہوتا, اس لیے ایک فوری علاج یہ کرو کہ بخار کو تو اتار دو. تو وہ یہ ہے کہ سوچ کے بولنے کی عادت ڈالو, بولنے سے پہلے یہ سوچو کہ میں نہ بولوں تو کوئی حرج ہے, نہیں چپ رہو, بس اس کی مشق کرنے سے کام بن جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ تم بھول جاؤ اور پھر لایانی کلام کرو تو دو رکعت نفل پڑھو. ہمارے حضرت نے مجھے بتایا تھا لایانی کلام کے لیے کہ 10 رکعت نفل پڑھو اور اتنے پیسے خیرات کرو اور ایک فاقہ بھی کرو. اور ایک عرصے تک, ایک دن میں نہیں ہوتا نا, کنٹرول میں نہیں آتا, ایک عرصہ مجھے یاد ہے کہ اس علاج سے گزرنا پڑا, تب جا کے کہیں قابو میں آتا ہے. اور وہ دعاؤں کے ساتھ, دعائیں بھی ہوں, وہ تفجر, پھر اسی کے بارے میں خط لکھتے رہو, لکھتے رہو, ایک دن میں تو علاج نہیں ہوتا. یہاں تو انہوں نے کیا کیا, ایک خط لکھ دیا, اس کے بعد غائب. ایک بار میں جو آپ کو بتایا گیا علاج, اس سے کیسے فائدہ ہو جائے گا؟ تو کوئی علاج نہیں ہوا, پھر ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا, پھر نیا. اور ایک اور یہ کرتے ہیں کہ ابھی ایک خط کا جواب ہی نہیں گیا, ابھی ای میل اتنی آسان ہو گئی ہے, ابھی ایک خط آیا ہے اور اس کا بھی جواب نہیں گیا, دوسرا خط بھیج دیا. اب اس سے صرف وہ انتشار پھیلتا ہے. پتہ نہیں کیا یہاں مقصد تھا, کیا یہاں مقصد تھا. اور ایک یہ کرتے ہیں لوگ کہ ایک ہی خط میں بہت سارے موضوعات چھیڑ دیتے ہیں, اس سے تو واقعی بڑی الجھن ہوتی ہے. کرنا یہ چاہیے کہ ایک خط بھیجو, اس میں ایک سوال لکھو, پہلے سوال کو اپنے ٹٹولو کے میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں. تو بیکار باتیں لکھنے سے کیا فائدہ, سیدھے سیدھے پہلے سوچو کہ میں ان سے کیا چاہتا ہوں. کسی چیز کا علاج چاہتا ہوں تو علاج پوچھو, اپنی حالت بتانا چاہتے تو حالت بتاؤ, جو پوچھنا ہے وہ پوچھو, کیونکہ پوچھنے کے لیے خط لکھ رہے ہو یا حال بتانے کے لیے خط لکھ رہے ہو, اپنا حال بتاؤ. اور حال بتانے میں اپنی پارسائی مت بتاؤ, شیخ کو تو بتاؤ میرے عیب یہ ہیں, اور کسی ایک عیب کا بتاؤ کہ میرے اندر یہ عیب ہے, اور پھر اس کا علاج پوچھو. جب ایک خط کا جواب آ جائے تو دوسرا خط پھر بھیجو. اس طرح سے انشاءاللہ بہت جلد علاج ہو جائے گا, لیکن کرنے سے ہی ہوگا. یہ کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے تو خانقاہ تھی ان کی, لوگ اس طرح سے علاج کرایا کرتے تھے اور سب کے ہی علاج ہوئے. حکیم ملومت رحمۃ اللہ کے ایک سے ایک خلفاء ہوئے, خلفاء وہی تھے جو کہ علاج جن کا ہو چکا تھا, اور بعض دوسری خصوصیات بھی ان میں موجود تھی. اور ایسے لوگ تو بہت ہوئے جو خلفاء بھی نہیں ہوئے لیکن شفا یافتہ ہو گئے, لیکن کسی وجہ سے خلافت نہیں دی ہوئی, کیونکہ ان میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ دوسروں کی بھی اصلاح کر سکے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
بیان کے بعد خیال آیا یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ غیبت ہے کیا چیز, اور غیبت کی معافی کیسے ہوتی ہے. اس بارے میں دو حدیث شریف کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غیبت زنا سے زیادہ سخت اور سنگین ہے. بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضرت غیبت زنا سے زیادہ سنگین کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا, آدمی اگر بدبختی سے زنا کر لیتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے اس کی معافی اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے, مگر غیبت کرنے والے کو جب تک خود وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے, اس کی معافی اور بخشش اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی. اور دوسری حدیث شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی کا ذکر کرنا جو واقعتاً اس میں موجود ہو, اور اگر اس میں وہ برائی اور عیب موجود ہی نہیں تو پھر تو یہ بہتان ہوا جو غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے. اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ غیبت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی ایسی برائی کا ذکر کرے جو واقعی اس میں موجود ہو, اور اگر وہ واقعی برائی موجود نہیں ہے تب وہ اس سے بھی بڑھ کر دوسرا بڑا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا, اس کو بہتان کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.